الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين محترم حاضرین سورة الفتح کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ارشاد فرمایا ہے اور اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی شان بیان فرمائی ہے اور آج پیش نظر ربیع الاول کی مناسبت سے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنا ہے ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے ظاہر بات ہے کہ بے شمار محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ایسا ہے کہ جس پر لاکھوں تقاریر کی گئی کتابیں لکھی گئی لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد جو بیان فرمایا ہے آپ کی بعثت کا وہ انہی الفاظ میں تین مقامات پر ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سورہ توبہ میں سورہ فتح میں اور اسی طرح سورت الصف میں یہاں ارشاد فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر اور دین حق دے کر تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان کے اوپر اور اللہ اس پر گواہ کافی ہے گواہ اللہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں آپ کے صحابہ آپ کی جماعت اشداء علی الکفار رحماء بینہم وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں بڑے سخت ہیں کافروں کے خلاف، ان کے مد مقابل رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحیم اور شفیق ہیں. اور جسے اقبال نے کہا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. اور آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اور اس کی خوشی کے متلاشی رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشی ہمیں حاصل ہو جائے. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، اور ان کے سجدوں کے اثر نشانات ان کے چہروں پر دیکھ سکتے ہیں، نظر آتے ہیں. اور یہ مثال ہے ان کی تورات میں بھی اور ان کی مثال ہے انجیل میں بھی. جیسے کھیتی ہے اور اس نے اپنا تنا نکالا، پھر وہ اپنی اس تنے کے اوپر خوب مضبوط ہو گئی. یعجب الزرع، اب جو کسان ہے اسے اپنی کھیتی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ اسے خوش ہوتا ہے دیکھ کر. یعنی جس نے اس کھیتی کے اندر ہل چلایا ہے اور اسے پروان چڑھایا ہے وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا. تو دین ہمیشہ سے دین اسلام چلا آ رہا ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو الہدا دے کر، قرآن دے کر اور سچا دین دے کر، تاکہ اس دین کو جتنے بھی باطل ادیان ہیں، جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہیں، اس نظام برحق کو، ان نظام ہائے زندگی جو کہ اللہ کے احکامات کے منافی ہیں، ان کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے. یہ ہے آپ کا مقصد زندگی، آپ کا مقصد بعثت. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی آیت ہے جو تین مختلف مقامات پر نازل ہوئی ہے، اس کا مقام قرآن حکیم میں ایسے ہی جیسے ستون ہوتا ہے، عمود ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو قرآن حکیم کی بھی سمجھ آئے گی، اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر سمجھنا ہو تو اس آیت کو صحیح انداز میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ صرف لوگوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے آئے تھے، آپ صرف لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. آپ کی زندگی میں ہمیں جنگیں نظر آتی ہیں، جہاد اور قتال نظر آتا ہے، پھر انسان سمجھتا ہے کہ شاید آپ اسی مقصد کے لیے آئے تھے، جنگیں آپ نے کی، آپ نے صرف تبلیغ کی، آپ نے صرف دعوت دی، آپ نے صرف صلح کے ذریعے سے سارے معاملات حل کر لیے، آپ نے جنگ کے ذریعے سے غلبہ پا لیا. یہ ساری پہلو ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں، لیکن ان سارے پہلوؤں کا جو مجموعہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ آخر آپ نے جنگیں کیوں کی، آپ نے صلح کیوں کی، کہیں دب کر صلح کی، کہیں آپ صلح کرنے کے لیے کافر آئے آپ نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا، انہیں واپس لوٹا دیا، کہیں آپ غار حرا میں ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں بدر کے میدان میں نظر آتے ہیں. تو یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ آپ کا یہ مقصد بعثت تھا، آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کو دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان پر غالب کر دیا جائے، اور اس غلبے کے لیے آپ نے یہ سارے مراحل سر کیے. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ سارے مراحل بھی ہمیں اس کے اندر نظر آتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ بھی نظر آتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ اس کو سب سے پہلے ہم اپنے ذہن میں رکھیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر ایک نشست کے اندر، لیکن میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اسی تائید سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سیرت اور آپ کی نبوت کے بعد کی جو خاص طور پر زندگی ہے اس کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر یہ چیز ہم دیکھیں، اس پہلو سے کو غور کریں کہ ہم محبت اور عشق کے دعوے تو بہت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ، کیا واقعات ہم اسی طرح کے محبت کرنے والے اور اسی طرح کے عشق کرنے والے ہیں جس طرح کے صحابہ اکرام تھے؟ والذین معاہ، جو آپ کے ساتھی تھے، کیا ہم بھی اسی طرح کے امتی ہیں یا ہم صرف دودھ پینے والے مجنو، جسے محاورے میں کہا جاتا ہے، پتھر کھانے والے نہیں بلکہ دودھ پینے والے مجنو ہیں، جو اپنی عاقبت اور اپنی دنیا کو صرف اسی لیے سنورتا ہوا محسوس کرتے ہیں اور کامیابی محسوس کرتے ہیں کہ ہم سال کے ایک مہینے میں اور اس سال کے اس مہینے کے چند دنوں کے اندر آپ کا ذکر جو ہے وہ کر لیتے ہیں، بے شک اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ ایک دفعہ درود پاک کہنا بھی اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے جو درود پڑھتا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن واقعتاً اپنا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ استوار کرنا، جسے قرآن حکیم نے اس طرح واضح فرمایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں گے، حقیقی ایمان، اور آپ کی عزت اور تعظیم کریں گے، آپ کی محبت اور آپ کی تعظیم ان کے دلوں میں ہوگی، ونصروہ، اور جو ان کی مدد کریں گے، کس معاملے میں مدد کریں گے، ان کے اس مشن کے غالب کرنے میں ان کا ساتھ دیں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن حکیم، اولئک هم المفلحون، وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ چار بنیادیں ان کے اندر ہوں گی تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کلمہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، سیرت کے جد سے سننا اور تقاریر کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ڈھالنا، آپ کے اسوہ کو اختیار کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر حقیقی محبت ہو تو پھر ذرہ برابر بھی مشکل نہیں، پھر انسان اپنے محبوب کے لیے اپنا رنگ ڈھنگ، اپنا چال چلن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کردار، اپنی معیشت معاشرت، ہر چیز اسی طرح بناتا ہے۔ تو فرمایا ہو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کل ولو کرہ المشرکون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جس ماحول میں ہوئی ہے، اس وقت کی زندگی، اس وقت کی دنیا کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، انسان کی اخلاقی زوال کا جو تصور ہم کر سکتے ہیں، انسانیت اس وقت اس زوال کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب قوموں کے پاس نبی اور رسول آتے رہے اس وقت بھی قوموں نے ان کی بات نہیں مانی اور اخلاقی پستی کے اندر ہی مبتلا رہے، الا ماشاءاللہ، وجہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کے نبوت سے سرفراز ہونے تک کئی صدیاں گزر چکی ہیں، 550-650-600 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ دنیا میں کہیں نبی اور رسول نہیں آیا۔ نبی اور رسول ہونے کے باوجود دنیا کی حالات کیا تھے، اور کجا یہ کہ کوئی نبی اور رسول کسی خطے میں نہیں آیا، تو کیا حالات ہوں گے؟ انسان اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوج رہا ہے، اخلاقی پستی کی انتہا ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اور کہیں کیسر و کسرا جو سپر پاورز تھی اس وقت کی دو بڑی، ان کے جو بادشاہ ہیں کیسر و کسرا، وہ انسان پر خدا بن کر اپنی حاکمیت جو ہے وہ جوائے ہوئے، کہیں ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، جو مکے کے سردار ہیں یہ انسانیت کا مذہبی اور سیاسی استحصال کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر اور سیاست کے نام پر ان کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارے حالات ہم دیکھتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمان اور رحیم نے اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، بھیجا، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور یام الفیل، یعنی یہ وہ سال ہے کہ جب ابراہ اپنے ہاتھی لے کر آتا ہے، 60,000 کا لشکر اور اس میں 9 کے قریب ہاتھی تھے اور ایک ہاتھی جس کے اوپر وہ خود سوار تھا، اور یہ اس لیے آیا تھا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے تاکہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف اور یہاں عبادت کے لیے نہ آئیں، بلکہ اس نے ایک کلیسا بنایا تھا یمن کے علاقے میں، وہ چاہتا تھا کہ لوگ وہاں آیا کریں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ان کو بھوسا بنا کر رکھ دیا گیا، اللہ نے پرندے بھیجے۔ اور بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ عبد المطلب حضور کے دادا اس ابراہ کے دربار میں گئے، جب وہ پہنچ گیا مکے کے قریب، چونکہ ان کے اونٹ چر رہے تھے 100 کے قریب، وہ سارے اونٹ بھی ہانک کر لے گئے اس کے سپاہی، اور مکے والے چونکہ پہاڑوں پر چلے گئے تھے، مکہ شہر خالی کر دیا تھا، تو جا کر کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں تو سمجھا تھا کہ مکے کا سردار آئے گا خانہ کعبہ کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے مجھے سفارش کرے گا، لیکن یہ تو اپنے اونٹ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا رب ہوں، رب سے مراد میری ذمہ داری ہے ان کی نگہبانی کرنا، ان کو چارہ کھلانا، جو اس گھر کا رب ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اس گھر کے رب نے پھر حفاظت فرمائی اور ان سب کو ختم کیا۔ یہ وہ سال ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی، 21 یا 22 اپریل 571 عیسوی میں، اور حالات جیسے میں نے عرض کیے، اور یہ سارے چونکہ بنیادی باتیں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح آپ کی ولادت ہوئی، یتیمی کی حالت میں آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، اور پھر دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ آپ کو لے جاتی ہے اور 6 سال تک تقریباً آپ وہاں رہتے ہیں، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ کی والدہ حضرت آمنہ جو ہے وہ بھی وفات پاتی۔ پھر آپ کی زندگی اس طرح گزری ہے، چونکہ ابو طالب کی زیر کفالت آپ رہ رہے تھے، عبد المطلب کی وفات کے بعد بھی آپ کے دادا، ان کی وفات کے بعد پھر تاریخ میں جو آتا ہے مسند تاریخ میں، آپ کے تایا تھے ایک زبیر، انہوں نے آپ کو اپنی پرورش میں لیا ہے، کفالت میں لیا ہے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا ہے، اور چونکہ وہ ان کی اپنی بھی اولاد کافی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مکے والوں کی بکریاں چرائی بے قراریت، چند پیسوں کے عوض میں لوگوں کی بکریاں اور اونٹ چراتا رہا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے حالات ہم جانتے ہیں کہ کس طرح آپ نے پھر تجارت کا سلسلہ شروع کیا، اور 25 سال کی عمر میں پھر آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اس امانت اور دیانت سے اتنا متاثر ہوتی ہے کہ پھر آپ کو شادی کا پیغام بھجواتی ہے، اور پھر ابو طالب کے مشورے سے آپ ان سے شادی کرتے ہیں۔ اور پھر ایسے بھی وقت آیا کہ جو آپ غریبوں اور یتیموں کی سرپرستی کرنے والے صادق اور ارمین کے نام سے مشہور ہوئے، اور ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے کہ آپ تشریف لا رہے تھے کہیں سے، اور دیکھا کہ وادی میں کوئی قافلہ آیا ہے اور بڑا ہی مفلوق الحال ہے، آپ بڑے غمگین حالت میں گھر تشریف لاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے کہ جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور جن کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، لیکن میرے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان پر لگا سکوں۔ ظاہر ہے کہ سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا، تو وہ عرض کرتی ہے کہ آپ جائیے اور مکے کے سرداروں کو بلا کر گھر تشریف لائیں۔ اتنی دیر میں اپنے خادموں سے کہتی ہے کہ جتنا میرے پاس اشرفیاں ہیں، جو بھی گھر میں موجود ہے اس کو ڈھیر لگا دو، سونے چاندی کے جو بھی دینار تھے درہم تھے. اور آتا ہے کہ جب آپ آ کر بیٹھے تو اس جو پہاڑی سی چھوٹی سی ڈھیری لگی تھی اس کے پیچھے چھپ گئے، اتنا مال تھا. اور سرداران قریش سے خطاب کرتے ہوئے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ اے سرداران قریش، آج تم گواہ رہو کہ میرے پاس جتنا مال و دولت ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے، وہ جہاں چاہیں جس پر چاہیں اس کو خرچ کر دیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کس طرح غریبوں کی یتیموں کی سرپرستی کرنے والے تھے. اور جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو خلوت آپ کو محبوب ہو گئی، علیحدگی، تنہائی. پھر آپ نے خارِ حرا میں جانا شروع کیا اور وہی پھر پہلی وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اس پیغام کو لے کر جب مکے کی طرف آتے ہیں، وہ کہا کہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اللہ کے اس پیغام کو لے کر مکے کی وادی کی طرف جب تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے آپ کے قریب ترین ساتھی تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپن کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خادم جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، محمد زید رضی اللہ تعالیٰ، زید بن حارثہ، اور آپ کے چچا زاد بھائی جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابتدائی 4 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب یہ دعوت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی، لیکن یہ پہلے 3 سال جو ہیں دعوت کے، اس پیغام کو پھیلانے کے، یہ خفیہ کہہ لے یا مین ٹو مین کہہ لے، فردن فردن کہہ لے، آپ نے دعوت پہنچانی شروع کی. اور اسی میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اب اس دعوت کو پھیلانا شروع کیا. تو ابتدائی طور پر جو صحابہ شامل ہوئے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا میں، ان میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے. اب یہ دعوت جیسے پھیلتی ہے تو اس کا رد عمل شروع میں جو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک نئی بات ہے. ایک خاموش سمندر، ایک خاموش تالاب تھا، اس کے اندر یہ پتھر پھینکا گیا، توحید کی دعوت دی گئی، اس کے اندر اب لہریں پیدا ہونا شروع ہوئی. جو جس حال میں تھا اسی حال میں وہ مطمئن تھا، غلام اپنی غلامی میں مطمئن تھے، عورتیں اپنے زندہ دفن ہونے میں مطمئن تھی، انسان اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پوجنے میں مطمئن تھا. لیکن اس سارے اطمینان کے اندر ہلچل پیدا کر دی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے. یہ کلمہ توحید نے، قرآن کی اس دعوت نے، اس مطمئن جو بڑے اطمینان کے اندر معاشرہ تھا، جس حالت میں تھا مطمئن تھا، لیکن ایک ارتعاش پیدا ہو گیا. اب اس کا رد عمل جو ہوا ہے، جب یہ دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو اس کا رد عمل استہزاء تھا، تمسخر تھا، مذاق اڑایا گیا کہ یہ پاگل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا بات کرتے ہیں. کہیں جادوگر کہا، کہیں ساحر کہا، بہرحال یہ بات جو ہے وہ پھیلتی رہی پھیلتی رہی، دعوت عام ہوتی رہی. جو ساتھی آپ کے ساتھ آتے گئے وہ آپ کی اس جماعت میں منظم ہوتے رہے. وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کر دیجیے، انہیں آگاہ کر دیجیے. آپ نے اپنے خاندان والوں کو، بنو ہاشم کو دعوت دی، گھر پر کھانے پر بلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد آپ کھڑے ہو کر انہیں بات کرنے لگے کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا جو آپ کا چچا تھا، اور یہ وہ چچا ہے جس نے آپ کی ولادت پر خوشی میں، آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. آج وہی چچا آپ کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو رہا ہے. اس نے کھڑے ہو کر کہا، لوگوں سے کہا کہ یہ کیا جو ہے انہونی سی باتیں کرتا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں کہ اس کی باتیں اگر ہم مان لیں گے تو پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا. وہ اس دعوت کو سمجھتا تھا، اس کے رخ کو سمجھتا تھا، جسے میں آگے چل کے بھی تھوڑا سا عرض کروں گا. وہ اس نے کہا کہ پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہم اس دشمنی کو برداشت نہیں کر سکتے. چلو چلو چھوڑو اس کی بات کو، کسی نے بات نہیں سنی. پھر آپ نے دوسری دفعہ انہیں دعوت دی اور پھر کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا کہ ان الرائد لا یکذب اہلا، لوگوں بے شک قافلے کا سالار کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. واللہ لو غررت الناس جميعا ما غررتكم، خدا کی قسم بفرض محال اگر میں ساری دنیا سے دھوکا دے سکتا تمہیں کبھی بھی دھوکا نہ دیتا، تم میرے خاندان والے ہو. ولو کذبت الناس جميعا ما کذبتكم، اور بفرض محال اگر میں پوری انسانیت سے جھوٹ بول سکتا پھر بھی تم سے جھوٹ نہ بولتا. اس کے بعد آپ نے کہا واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تمہیں مر جانا ہے جس طرح روز رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر تمہیں اسی طرح دوبارہ اللہ اٹھا لے گا جس طرح روز سو کر اٹھ جاتے ہو. اب یہ دعوت تھی آخرت کی طرف، لیکن کسی نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ صرف خاندان کے لوگ تھے نا. اس پر ابو لہب نے مذاق اڑایا کہ یہ ہے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چلا ہے انسانیت کی کایا پلٹنے کے لیے، اور یہ ہے اس کا ساتھی. مذاق اڑایا کہ یہ کیا کریں گے. بہرحال اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دعوت کو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیجئے، بیان کر دیجئے. تب آپ نے کوہ صفا جو اس وقت کا عوامی پبلک پوائنٹ کہہ لے، عوامی جلسہ گاہ کہہ لے، یا جہاں بھی کوئی خاص بات پہنچانی ہوتی تھی جس نے بھی، وہ اسے ادھر کھڑے ہو کر اعلان کرتا تھا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں موچی دروازہ ہے، فلانی جگہ ہے، اور کسی جگہ پر جلسہ کریں گے تو لوگ نہیں آئیں گے، لیکن ایک خاص جگہ ہے آئیں گے لوگ. تو آپ اور ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اگر بہت ہی خاص بات کرنی ہوتی تھی تو برہنا ہو کر کپڑے پھاڑ کر اور وا سباہا کا نعرہ لگایا جاتا تھا، ہائے وہ صبح جو آیا جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے وہ جگہ تو استعمال کی، لیکن وہ غلط انداز جو ہے ظاہر ہے کہ آپ کے وہ شایان نشان نہیں تھا. آپ نے کھڑے ہو کر وا سباہا کا نعرہ لگایا، اور آتا ہے کہ مکے کا ہر شخص پہنچا، اور جو نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے اپنے غلام یا نوکر کو بھیجا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں چاہے آپ کے دشمن تھے. انہوں نے کہا کہ آج مکے کا سچا ترین انسان کوئی بات کہنا چاہتا ہے، بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہے، چلو جا کر سنتے. گئے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہو، اگر میں یہ کہوں کہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہو گے؟ کہا کہ اگر نہ بھی ہو پھر بھی ہم کہیں گے آپ سچ کہتے، اتنے آپ سچے انسان ہیں. تو فرمایا کہ لوگوں میں پھر تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے، تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر پھر آپ کا چچا اٹھا اور اس نے کہا تبنا لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا، ہمارا وقت ضائع کر دیا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ لہب جو ہے وہ نازل کی تبت یدا ابی لہب وتب. جب اس کی بیوی کو خبر ہوئی کہ ہماری ہجو میں ہمارے خلاف اللہ کے نبی نے کچھ باتیں کہی ہیں، تو وہ ڈھونڈتی ہوئی بڑے غصے سے گئی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ کی چچی بڑے غصے سے آ رہی ہے، فرمایا کہ آنے دو، یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. تو اس پر پھر اس نے بڑے غصے سے آ کر کہا، الفاظ کہے، آپ دیکھیں کہ وہ عرب جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کی جائے، اس نے کہا مزممم، وہ شخص جس کی مذمت کی جائے، نعوذ باللہ، مزممم ابینا، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، اس نے ہمارے خلاف بات کہی ہے. ودینہ قلینا، اور ہم نے اس کے دین کو چھوڑ دیا ہے. یہ وہی چچی ہے اور چچا ہے کہ جن دونوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. آپ کی دو بیٹیوں کے نکاح ہو چکے تھے، اس کے لیکن بہرحال یہ سارے واقعات ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا. اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ کیا ہے کہ جب آپ نے ڈنکے کی چوٹ یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اب اس مرحلے پر آ کے مکے والوں نے پھر دوسرا رخ اختیار کیا، اور وہ رخ یہ تھا کہ آپ کو ستانا شروع کیا، آپ کے صحابہ اکرام کو کے اوپر جو ہے وہ ابتلاء و آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا، مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ گندگی پھینکی جاتی. ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری کو لا کر پھینک دیا گیا، آپ کے گلے میں جو ہے وہ کپڑا ڈال کر اسے بل دیے گئے. یہ سارا کچھ آپ نے برداشت کیا، اور یہاں تک بھی ہوا کہ آپ کو مارنے کے لیے وہ آئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آ گئے اور کہا کہ کیا تم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم یہ کہتے ہو، اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس بنیاد پر قتل کرنا چاہتے ہو. تو مکے والوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ یہ سمجھ کر چھوڑا کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ سوج گیا. اور جب آپ کو ہوش آئی تو آپ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. یہ ہے محبت اور عشق، اور یہی وہ واقعات ہیں. اسی کے اندر یہ سال اور خاص طور پر سن 5 نبوی کا جو عرصہ ہے، اپنا یہ آزمائش اور ابتلاء اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سنگلاخ اور پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، لیکن اس حالت میں بھی احد احد کی آواز لگاتے ہیں. حضرت خباب جو اس معاشرے میں لوہار ہیں، انہیں انہی کے دہکائے ہوئے کوئلوں کو کہا جاتا بچھاؤ، اور وہ بچھاتے اور کہتے قمیض اتار کر اس کے اوپر لیٹ جاؤ، اور وہ لیٹتے اور ان کی چربی پگھلتی اور اس سے وہ کوئلے بجھ جاتے ہیں، لیکن اس حق کے اوپر وہ قائم رہے، غالب اس سے ہلے نہیں ہیں، برداشت کیا. اس لیے کہ اس عرصے میں اللہ تعالی نے جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ فصبر کما صبر اول العزم من الرسل، اے پیغمبر آپ صبر کیجئے جیسے اول العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، جو کچھ بھی ہوا اسے برداشت کیجئے، اس کا رد عمل نہیں ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے ہاتھ نہیں اٹھائے جانے چاہیے، جو کچھ بھی ہے اسے آپ برداشت. اور یہی تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے پاس سے گزرتے، حضرت سمیہ اور یاسر کو مار پڑ رہی اور یہ کہتے ہوئے کہ گزر جاتے، اصبروا یا یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اور اسلام میں پہلی شہادت اس دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے تعاون کے لیے سب سے پہلی شہادت ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی، کہ جسے اس کے مالک نے شرمگاہ میں برچھا مار کر شہید کر دیا، جن کے خامت کو 4 اونٹوں سے باندھ کر ان اونٹوں کو چاروں مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، دین ایسے نہیں غالب ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خون بہا ہے، آپ کو وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا ہے، اور آپ کے صحابہ اکرام کو. تو حضرات محترم، یہ حالات ہیں کہ جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر کیجئے، انہی حالات میں آپ کے صحابہ کی تربیت بھی ہو رہی ہے، جو نئے ساتھی شامل ہو رہے ہیں وہ ساتھ منظم بھی ہو رہے ہیں، دار ارکم کے اندر ان کی جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے، انہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور وہ پھر خفیہ طور پر آگے سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس بات کو پھیلا رہے ہیں. اور اسی میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت خباب بن الارث یہی جو لوہار تھے اس معاشرے کے اندر، یہی پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی کے گھر قرآن سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پھر وہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے بہن کے گھر اور بڑے غصے سے کہا کہ پتا چلا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، اپنی بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ چاہے ہمیں جو ہے وہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کرے، لیکن اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں. تو آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی پھیرا، اور سن 6 نبوی کے اندر یہ دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے. لیکن سن 5 نبوی جس کے اندر کے بہت زیادہ مسلمان مشکلات کے اندر مبتلا تھے، اور اسی میں پھر اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ جو یہاں اس مشکلات کے اندر ان کو برداشت نہیں کر سکتا وہ یہاں سے ہجرت کر جائے. لہذا پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوتی ہے, اور پہلی ہجرت میں 12 مرد اور 4 خواتین ہجرت کرتی ہیں, ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ جو حضور کی بیٹی ہے یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہجرت میں. اور پھر دوسری دفعہ ہجرت ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 82 مرد اور 18 خواتین ہوتی ہیں. اور اسی دوران ایسا بھی ہوا کہ ابو جہل وفد لے کر گیا, اس میں ابو لہب بھی ہے, سارے ابو طالب کے پاس ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکو, اس تبلیغ سے یہ باز آ جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جو جواب دیا کہ چاہے میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک پر سورج رکھ دیں پھر بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. اب اس دعوت کو دبانے کے لیے انہوں نے 4 مختلف محاذ جو ہے وہ کھولے کہ یہ دعوت ہم کس طرح دبائیں. ایک تو آپ کا استہزاء کر رہے تھے, آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مارا پیٹا جا رہا تھا. اسی طرح یہ ہے کہ اس دعوت کو روکنے کے لیے ایک شخصیت نظر بن حارث سامنے آتی ہے کہ جو ملک شام سے جا کر کچھ قصے کہانیوں کی کتابیں اور کوئی گانے بجانے والی لوڈیاں خرید کر لاتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کس محفل میں بیٹھ کر قرآن پڑھ کر سنانا شروع ہوتے وہ ساتھ اپنا جو ہے وہ مجمع شروع کر لیتا. اور مکے والوں نے کہا کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون, کہ اس قرآن کو نہ سننا اور جب پڑھا جائے تو شور و غل مچانا تاکہ تم غالب آ جاؤ. اسی طرح انہوں نے سودے بازی کا بھی معاملہ شروع کیا کہ کسی طرح جو ہے وہ اس دعوت کو ہم روک لیں. اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے, یہی خباب رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ خانہ کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں, اور جا کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کیجئے تاکہ ہماری یہ مشکلات کم ہو جائیں. وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ آپ غصے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور کہا کہ اے میرے صحابی, اے خباب, خدا کی قسم تم جلدی کر رہے ہو, ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں جو پہلے پیغمبروں کے ساتھیوں کے اوپر آئے تھے کہ اس دین کے دعوت کے رد عمل کے طور پر ان کے ساتھیوں کو زندہ زمین میں گاڑا جاتا اور پھر آرے سے ان کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا, لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کا گوشت نوچ لیا جاتا. اے خباب صبر کرو, خدا کی قسم یہ دین غالب ہوگا. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ المشرکون, یہ دین غالب ہوگا. میں اصل میں آپ کو یہ رخ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دین کا رخ کیا تھا اور ہم دین کو کیا رخ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ حج زکات کر لیا بس یہی دین ہے کافی. کہا کہ یہ دین غالب ہوگا اور تم دیکھو گے کہ سنا سے حضر موت تک ایک سوار اکیلا سفر کرے گا اور اسے سوائے اللہ کے ڈر کے کوئی ڈر نہیں ہوگا, اتنا رحمت برا نظام قائم ہو جائے گا کہ اکیلی عورت اپنا زیور پہنے ہوئے سفر کرے گی لیکن کوئی اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح کا دوسرا واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل دوسرا وفد لے کر جاتا ہے اور بڑے غصے کے ساتھ, اور اس وقت ابو طالب سے کہتا ہے کہ ابو طالب اب دو ہی راستے ہیں, یا تو اپنے بھتیجے کو باز کرو یا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ, ہم اب اس کے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے. اس وقت ابو طالب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہتے ہیں کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں, دیکھو تمہاری قوم کیا کہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں چچا میں تو صرف ان سے ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ میری ایک بات مان لے تو عرب پر ان کی حکومت ہوگی, یہ دین کا رخ ہے, عرب پر ان کی حکومت ہوگی اور عجم دوسری دنیا ان کو جزیہ عطا کرے گی اگر میری ایک بات مان لے. اب وہ دنیا پرست انسان تھے, ابو جہل نے کہا کہ ایک کیا بھتیجے, میں 10 باتیں کہنے کے لیے تیار ہوں, تم بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے. کہا کہ پھر ابو جہل کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن حضرات بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ دنیا پرست انسان اس چھوٹے سے کلمے کو جس کی ہم ہزار ہزار بار تسبیح کہہ دیتے ہیں اس نے کیوں نہیں پڑھا, کیوں اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا. اور جبکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا کا سچا ترین انسان ہے۔ بدر کی رات جس دن جنگ ہونی تھی، اس رات کسی نے پوچھا کہ ابو جہل کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ۔ کہا کہ نہیں، خدا کی قسم یہ سچا انسان ہے، اس نے کبھی دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، تو یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ تو کہا پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اور ان کی برادری کا، شریکہ برادری جسے ہم کہتے ہیں، مسابقت ہے۔ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے ان سے بڑھ کر پلایا، انہوں نے کھانا کھلایا، ہم نے اس سے بڑھ کر کھلایا، اگر آج ہم ان کی نبوت مان لیں گے تو ہماری برادری دب جائے گی، بس یہ بات ہے۔ آخر کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ حضرات، اس لیے اس نے کلمہ نہیں پڑھا کہ اس کو معلوم تھا، وہ کلمے کا مطلب سمجھتا تھا، اس کے تقاضے سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کلمے کے پڑھنے پر میرے مفادات پر، ہمارے نظام پر، ہماری مذہبی روایات کے اوپر کیا زد پڑے گی، وہ سمجھتا تھا، ہم نہیں سمجھتے۔ لیکن اقبال نے کہا ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ اس لا الہ کہنے کے کیا تقاضے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ کو اپنا خالق مان لیا کہ خالق وہ ہے، جب خالق ایک ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اسی نے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے سب کو، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے، لتعارفوا تاکہ تم آپس میں تعارف کر سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تمہارا فضیلت، تمہارا ایک دوسرے کے اوپر جو کسی کی برتری ہے، وہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہوگا۔ اگر ابو جہل یہ کلمہ پڑھ لیتا لا الہ الا اللہ، تو وہ بلال کے مساوی ہو جاتا تھا، کیونکہ خالق سب کا ایک ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے کالے کو، اسی نے گورے کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو وہاں انسان سمجھتے تھے، اور بلال کی حیثیت جانور سے بھی بدتر تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن یہ جو اسلام آیا ہے، یہ جو کلمہ توحید ہے، اس نے انسانیت کو اس کا مقام دیا ہے، اس نے عورت کو اس کا مقام، ہر ایک کو اس کا مقام دیا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے انکار کر دیا۔ اگر وہ یہ مانتا کہ مالک اللہ ہے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے، تو جب مالک وہ ہے تو میں امین ہوں، میں خود اس میں تصرف نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے مطابق اپنا مال و دولت جو ہے وہ خرچ کروں گا۔ اگر وہ یہ مانتا کہ حاکم اللہ ہے، یعنی اس کلمے کا تقاضا یہ تھا، جو وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے یہ کلمہ پڑھا تو مجھے ماننا پڑے گا کہ حاکمیت اسی کی ہے، میری یہ جو اجارہ داری ہے مکے میں یہ ختم ہو جائے گی، یہ خود ساختہ قوانین، یہ دار الندوہ، یہ پارلیمنٹ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اور جو چاہتے ہیں قانون بنا کر انسانیت کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں اور انسانیت کا خون چوستے ہیں، یہ سارے مفادات میرے ہاتھ سے چھن جائیں گے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری، جو بھی اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بت ہے، وہ اللہ کے مد مقابل آ گیا ہے، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، تو وہاں وہ سردار بنا بیٹھا تھا۔ حضرات، یہ تھی بات کہ جس کی وجہ سے اس نے اس کلمے کو نہیں پڑھا۔ بہرحال یہ حالات گزرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تنگ کیا جاتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ سن 6 میں انہوں نے جو ہے اس دعوت کو قبول کیا، لیکن سن 8 کے بعد انہوں نے پھر حتمی فیصلہ کیا، اور آپ کے پورے خاندان کو مجبور کر دیا کہ شیب ابی ہاشم کے اندر جو ہے، شیب ابی طالب کے اندر ان کو جو ہے وہ محصور کر دیا گیا۔ یہ 3 سال جس طرح گزارے ہیں آپ نے اور آپ کے خاندان نے اور ساتھیوں نے، کہ بچوں کو اور خود چمڑا ابال ابال کر اس کا پانی پیا جاتا رہا، پتے ابال ابال کر پیے جاتے رہے۔ آج تو بہت آسان ہے کرسی پر بیٹھ کر اور ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر سیرت کو سننا اور سنانا۔ حضرات، یہ وہ مراحل تھے کہ جن کو سر کر کے پھر آپ نے اپنے اس مقصد کا حق ادا کر دیا، اور آپ کے صحابہ نے۔ یہاں تک کہ پھر مکے والوں نے ایک جب آپ کے چچا اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے سن 10 میں، جسے عام الحزن کہا گیا ہے، غم کا سال، اب مکے والوں کو موقع ملا کہ اب ہم آخری ان کے اوپر جو ہے وہ وار کریں اور انہیں شہید کر دیں، اور جب آپ نے محسوس کیا کہ اب مکے میں دعوت آگے نہیں پھیل رہی تو پھر آپ نے طائف کا رخ کیا جو دوسری بڑی بستی تھی، لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 10 سال مکے کے اندر آپ کو اتنی تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑی، وہاں چند دنوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ستایا گیا اور آپ کو تاک تاک کر پتھر مارے جاتے رہے، آپ کمزوری سے بیٹھتے آپ کو پھر اٹھا کر دوڑایا جاتا، پھر ٹکنوں پر اور گھٹنوں کے اوپر پتھر مارے جاتے، یہاں تک کہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس بستی کو پہاڑوں کے اندر پیس کر سرما بنا دیں، فرمایا کہ نہیں، اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، کیا عجب، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں اس دعوت کو قبول کریں گی۔ حضرات جب آپ مکے واپس تشریف لاتے ہیں تو مکے والے فیصلہ کر چکے ہیں کہ جیسے ہی داخل ہوں گے شہید کر دیا جائے گا، پھر آپ مختلف سرداروں کو پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے اپنی، چونکہ وہاں کا قانون تھا کہ اگر کوئی بھی سردار اپنی امان میں لے لے پھر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اکثر نے انکار کر دیا، متم بن ادی ایک نام ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی امان میں دیتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں آؤ بارڈر کے اوپر سرحد پر اور مجھے ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی حملہ کر کے بعد میں کہے جی ہمیں کیا معلوم، وہ آتا ہے 6 بیٹوں کے ساتھ ہتھیار سجا کر اور آپ کو لے کے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہے، یعنی اس دین کے غلبے کے لیے آپ نے ایک مشرق کی امان میں رہنا بھی قبول کیا ہے، کیونکہ مقصد اللہ کا دین غالب کرنا تھا۔ اسی عرصے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مدینہ سے لوگ، چونکہ آپ حاجیوں کو دعوت دیتے ہیں جب بھی حج کا موسم آتا ہے تو مدینہ سے کچھ لوگ آتے ہیں، پہلے سال 6 آدمی جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ جا کر دعوت دیتے ہیں، اگلے سال 12 آتے ہیں، یعنی یہ سن 11 نبوی ہے، 12 نبوی اور پھر 13 میں، ان 12 آدمیوں کے ساتھ آپ اپنے نوجوان صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جیسے آج کل کے نوجوان ہیں، بننا سنورنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، اس دور میں 300 درہم کا جوڑا شام سے سل کر جاتا تھا، یعنی آج کسی کے یورپ سے امریکہ سے سل کر کپڑے آئے، ایسے ہی تھا، باپ نہیں تھا، والدہ بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن اس دین کے لیے پہلے تو انہوں نے گھر میں ان کو قید رکھا، پھر برہنہ کر کے نکال دیا، انہوں نے ہجرت بھی کی اللہ کے دین کے لیے حبشہ کی طرف، اور جب واپس آئے تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے مدینہ بھیج دیا دعوت کے لیے، اور 1 سال جا کر انہوں نے محنت کی ہے وہاں سے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ یہاں 13 سال محنت ہوئی اور 100 اور 125 آدمی زیادہ سے زیادہ مسلمان ہوئے، اس نوجوان نے صبح و شام جا کر وہاں محنت کی ہے، اور ان کا نام پڑ گیا، جا مکریون جا مکریون، پڑھانے والا آ گیا، پڑھانے والا آ گیا، بڑا دل نشین ان کا انداز تھا، بڑے لوگ غصے سے آتے اور ان کے اوپر جھبڑنا چاہتے لیکن کہتے کہ آپ ذرا بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھیں، میری بات سن لیں، اگر بات پسند نہیں آئے گی تو مجھے آپ محلے سے نکال دیجیے، اور ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سناتے تو پھر وہ موم ہو جاتے، بڑے بڑے سردار مسلمان ہوئے۔ لہذا سن 13 میں آپ ان کو لے کر آتے ہیں، تقریباً 75 کے قریب یہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب یہی ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیں، ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اپنے بچوں سے، اپنے ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات ایسی تھی کہ پوری دنیا کو اپنا دشمن بنانے کی مترادف تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اس چیز کا عزم کیا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کے احکامات اللہ کی طرف سے آئے، اور آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر آپ نے شروع کیا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے 3 دن غار ثور کے اندر جو ہے گزارے ہیں، اور مکے والے بالکل اس غار کے دانے پر بھی پہنچ چکے ہیں، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں پا لیں گے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. بہرحال آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور مدینہ جا کے آپ نے پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی, ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا مواخات, تیسرا آپ نے جو قبائل تھے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ مدینہ کا ہم دفاع کس طرح کریں گے, اگر باہر نکل کر حملہ کرنا پڑے گا تو کیا ہوگا. ان 3 کاموں کے بعد آپ نے چھاپا مار مہمیں بھیجنی شروع کی, اور یہ مہمیں کیا تھیں, اور مسند سیرت کے اندر آتا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے یہ 8 مہمیں ہیں, 8 لشکر کہہ لیں, قافلے کہہ لیں, 4 میں آپ خود کمانڈر بن کے گئے جسے غزوہ کہتے, 4 سرایا ہے جس میں دوسرے صحابہ کو بھیجا, اور پیش نظر کیا تھا کہ جو مکے سے شام کی طرف قافلے جاتے ہیں ان کے تجارتی, جو تجارتی شاہراہ ہے اور مدینہ کے قریب سے گزرتی ہے, ان کو روکا جائے تاکہ مکے والوں کو اب پتا چلے کہ اب دین اس طرح کا مجبور نہیں ہے, مسلمان اس طرح کے کمزور نہیں ہے, اب انہیں قوت مل چکی ہے, ان کا ایک اپنا علاقہ ہے, مدینہ ان کے ایک بستی ہے, ایک ریاست ہے جہاں وہ اللہ کا دین جو ہے وہ قائم کر رہے ہیں, نافذ کر رہے ہیں. اب اسی میں کئی واقعات آتے ہیں, وادی نخلا کا بھی ایک واقعہ ہوا کہ جس میں آپ نے اپنے صحابہ کو بھیجا ہے, عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں, جنہوں نے مدینہ سے مکہ کی طرف گئے, وہاں ان سے ایک مکہ والا جو ہے وہ قتل ہو گیا مشرک, اس کی بنیاد پر انہوں نے واویلا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ محترم مہینوں کا خیال نہیں کیا, اور اسی میں پھر آتا ہے کہ جو ابو سفیان بہت بڑا قافلہ لے کر جا رہا تھا, اس کو جب روکنے کی کوشش کی گئی, اس نے پیغام بھیجا ہے مکے, اور اس کے رد عمل کے طور پر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر میں آیا ہے. یعنی پہل جو ہے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ مکے والوں نے کی ہے, حالانکہ پہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, کیونکہ مشن آپ کا تھا اس دین کا غلبہ, اس دین کے غلبے کے لیے 13 سال آپ نے جو ہے وہ مارے کھائیں, برداشت کیا, سب کچھ کیا, لیکن جب آپ کے ہاتھ میں قوت آ گئی تو اب آپ نے اس کا اظہار کیا. اللہ نے فرمایا اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, آج ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی قتال کی, جنگ کی, جن کے اوپر ظلم کیا گیا تھا, ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. مکے میں 13 سال ہاتھ کو کہا گیا کفو ایدیاکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو, آج ہاتھ کھول دیے گئے. لہذا اسی کے رد عمل کے طور پر پھر جنگ بدر ہوتی ہے جسے یوم الفرقان کہا گیا, دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ کن کے ساتھ ہے, 313 نے 1000 کو شکست دی ہے, لیکن اگلے سال وہ 3000 کا لشکر لے کر آتے ہیں. یہاں مسلمانوں کے اندر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے شکست وقتی طور پر ہوتی ہے اور 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں. سن 5 ہجری میں پھر 10000 کا لشکر یا 12000 کا لشکر جس میں بے شمار بنو غطفان کے قبائل اور مکے سے اور یہود آ کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیتے ہیں, اور 20 دن تک کا محاصرہ رہتا ہے. یہی ہے وہ جہاں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یہی وہ مرحلہ ہے جہاں آپ نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں, یہی وہ مرحلہ ہے کہ کدال چلاتے ہوئے آپ نے جب کدال کو چلایا ہے تو چنگاریاں نکلی ہیں, حالت یہ ہے کہ آپ وہاں سے خندق سے باہر نہیں نکل سکتے, کھانے کے لیے پیٹ میں کچھ نہیں ہے. جب چنگاریاں نکلی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈال دیے. اب منافقوں نے کہا کہ کہاں حالت یہ ہے کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے, کسی وقت یہودی حملہ کر کے ہمیں برباد کر سکتے ہیں, حالت یہ ہے کہ ہم کئی دنوں سے فاقے میں, اور یہ کہہ رہے کیسر و کسرا کی حکومتیں, ان کے خزانے ہمیں ملیں گے. لیکن اہل ایمان نے کہا, منافقین نے یہ کہا کہ ما وعدن اللہ و رسول اللہ غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا نعوذ باللہ دھوکے کا وعدہ کیا, ہمیں مروا دیا, آج سب کچھ مٹ جائے گا. لیکن اہل ایمان نے کہا ہذا ما وعدن اللہ و رسول, یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ اس راہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا لیکن آخر کار غلبہ تمہارا ہوگا. دنیا کی طاقت نے انہیں آ کر گھیرا, لیکن ایمان جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو یہی الفاظ ہوتے ہیں. منافق کہتے ہیں مر جائیں گے, مٹ جائیں گے, سپر پاور ہمارے خلاف ہو گئی. اہل ایمان کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, اللہ ہمیں غلبہ عطا کرے گا. لہذا وہ لشکر بغیر کچھ کیے اللہ نے تیز آندھی بھیجی اور وہ لشکر واپس چلے گئے. اور سن 6 ہجری میں آپ نے کہا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے. منافقین نے کہا, اسی سورہ میں آتا ہے کہ یہ تو بس اب گئے, نہتے جا رہے ہیں اپنے دشمن کے علاقے کے اندر, یہ تو سب واپس کوئی نہیں آئے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں جا کر پھر صلح ہوتی ہے,
جسے صلح حدیبیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں. مکے والے کہتے ہیں اس دفعہ تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے, اگلی دفعہ آپ آئیے, ہم مکہ خالی کر دیں گے, آپ عمرہ کر کے چلے جائیں. اور یہ صلح بظاہر دب کر ہوتی ہے, ان کی شرائط زیادہ مانی جاتی ہے, لیکن اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, یہی سورہ, کہ ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کر دی. اور یہ بعد میں پتا چلا کہ یہ کتنی بڑی فتح تھی, اس لیے کہ اب یہاں سیز فائر ہو گیا مکے والوں کے ساتھ, اب آپ نے اپنے وہ جو ساتھی صفا میں تیار ہو رہے تھے انہیں دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے علاقوں میں بھیجنا شروع کیا. تب آپ نے خطوط لکھے اس وقت کی سپر پاورز کو, اس وقت کے بادشاہوں کو, کیسر و کسرا کو, مکوکس کو, نجاشی کو خط لکھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اسلم تسلم, سلام علی من اتبع الہدا, کہ جو میری بات مان لے گا وہ جو ہے وہ سلامتی میں رہے گا. حضرات یہاں سوچنے کی بات ہے کہ یہ خط آپ مکے میں بیٹھ کر بھی لکھ سکتے تھے, آپ کے پاس صحابہ موجود تھے, آپ نے خط کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے خط نہیں لکھا کہ مکے میں تو ابھی آپ کو کوئی قبول ہی نہیں کر رہا, لیکن صلح جب ہو گئی تو اس کا معنی یہ تھا کہ اب آپ کو ایک پاور تسلیم کر لیا گیا ہے. صلح اسی سے ہوتی ہے نا جس کو اپنے ہم پلہ مانا جائے. جب مکے کی حد تک آپ کو تسلیم کر لیا گیا تب آپ نے خطوط لکھے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میری بات مان لو. یہ الگ بات ہے کسی نے مانا یا نہیں مانا. اور سن 7 میں آپ خیبر پر حملہ کرتے ہیں اور یہودیوں کو نکالتے ہیں, اور سن 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر آپ اس غیر محسوس انداز میں مکے کا گھیراؤ کر لیتے ہیں کہ انہیں کانو کان خبر نہیں ہوتی, اتنا آپ راز رکھتے ہیں اس کو, اور مکہ فتح ہو جاتا ہے. جب مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ اس میں داخل ہوتے ہیں, آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے, آپ اونٹنی پر سوار ہیں, اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 13 سال آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے والد بھی بہت عظیم انسان تھے اور آپ بھی بڑے عظیم انسان ہیں. کہا کہ جاؤ مکے والوں, آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تصریب علیکم الیوم, جاؤ تم پر میں کوئی گرفت نہیں کرتا, انتم الطلقاء, تم سب آزاد ہو, سب کو معافی دے دی. اور اگلے ہی مہینے وہ طائف کی وادی جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے, مارکہ حنین ہوتا ہے اور وہ علاقہ بھی فتح ہوتا ہے, اور پھر آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں. لیکن حضرات یہ دین صرف عرب کی حد تک نہیں آیا تھا, عرب کی حد تک دین غالب ہو گیا, لیکن یہ دین صرف ایک خطے کے لیے نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے اور پوری ارض کے لیے, پوری زمین کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے. والذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق ليظهره على الدین كل ولو كره المشركون, دنیا کے جتنے بھی باطل ادیان ہیں اس پر اس دین کو غالب ہونا ہے. اسی لیے آپ نے پھر سن 9 کے اندر 30,000 کا لشکر تیار کیا ہے, اور اس وقت کی سپر پاور قیصر کے خلاف, روم کی سپر پاور کے خلاف, آپ مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہیں اور وہاں 20 دن تک آپ قیام کرتے ہیں, لیکن باوجود کہ اس کے پاس 3,00,000 کا لشکر ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آتا, اور آپ ارد گرد کے قبائل کو اپنا حلیف بنا کر واپس تشریف لے آتے ہیں. اور اس طرح پھر سن 10 کے اندر حجۃ الوداع, ہم جانتے ہیں کہ آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ الا هل بلغت, کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا؟ تو حضرات کیا آپ نے صرف دین زبانی پہنچایا تھا یا ایک نظام کی شکل میں آپ نے دیا تھا اپنی قوم امت کو؟ تو بیک زبان کہا نشہد انک قد بلغت ودیت ونصحت, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کا حق ادا کر دیا, نصیحت کا حق ادا کر دیا. تب آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اے اللہ گواہ رہے, جو میرے ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی. اور سارے مجمع سے کہا فل یبلغ الشاہد الغائب, آج جو یہاں موجود ہو تمہاری ڈیوٹی ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچا دینا. انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا ہے, تب میں اور آپ مسلمان ہیں. اگر وہ بھی مدینہ کی 50,000 کی نمازیں مسجد نبوی کی اور 1,00,000 نمازوں کے ثواب, خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کی, حرم میں نماز ادا کرنے کے ثواب سمیٹتے رہتے تو میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے. اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے, اس وقت بھی آپ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا اور اس کا کمانڈر بنایا ایک نوجوان صحابی کو, اپنے منہ بولے جو بیٹے تھے یا آزاد کردہ غلام حضرت زید, ان کے بیٹے اسامہ کو, اور اسامہ کو کمانڈر بنایا اس وقت کی سپر پاور کا کلا کما کرنے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ابھی وہ لشکر گیا نہیں ہے کہ آپ کی وفات ہوتی ہے 12 ربیع الاول سن 1100 ہجری میں. اور یہ بھی یعنی اس تصور کو آپ نے ختم کر دیا کہ غلامی کے تصور کو, کہ غلام جو ہے وہ کوئی کمانڈر نہیں بن سکتا. اس معاشرے میں اسلام سے پہلے غلام کا کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن آپ نے اس تصور کو ختم کر دیا. وہ پھر لشکر کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے, اور پھر یہ سلسلہ ہم جانتے ہیں کیسر و کسرا کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حکومتیں جو ہے وہ ساری ختم ہوتی ہیں, اور دین جو ہے وہ پھیلتا ہے. آدھی سے زیادہ دنیا تک اسلام, اس وقت کی جو معروف دنیا تھی, یہ دین غالب ہو گیا. لیکن پھر ہماری کمزوریوں کی وجہ سے, نا اتفاقیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج غیروں کا دین, غیروں کا نظام, غیروں کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب ہے. ہم مغلوب ہیں, ہم محکوم ہیں, ہم مجبور ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں صرف, روزے رکھتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اس دین کو دنیا پر غالب کرنا ہے, اور جو اس دین کے غلبے کے لیے ساتھ دے گا وہ آپ کا ساتھی ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه, جو اس نور کی پیروی کریں گے, آپ کے اس مشن میں ساتھ دیں گے, وہ کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اس پیغام کو سمجھ لیں, اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں, اور پھر منظم انداز میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظام ہائے زندگی کو برباد اور تلپٹ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.